وسمر صلاتك.
Amen.
Это слова. Так, байдаш, что гордились, а мы пали помощи из Зекуки Тофик и Найд Фабай. Аллах ска шукр е, и если вам дия, то амин мазлуме кабала дия. Азитан и грамми гудашта апни маджарис ке саат кудашта кате хуе апни гуфтугу ко басират дини се мутаалле Куран и Карим ки сура Юсуф ки илгая мубарака тилават карне ка шарф хасил кия جس میں خلاق کائنات اپنے رسول سے اپنے حبیب سے جس طرح سے خطاب فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ اے میرے پیغمبر تو ان لوگوں سے کہہ دے یہ میرا رستہ ہے اَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس اپنے رستے کی طرف اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ اَنَا وَمَنْ تَبْعَنِ میں بھی اور جتنے لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں جو میرے رستے پہ عمل کرتے ہیں وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں سبحان اللہ عظیم ہے وہ ذات اس رات کی بڑی عظمت ہے وہ شان والی ذات ہے تمام تسبیح اس ذات کے لیے ہے وما انا من المشرکین اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں خلاق کی کائنات نے جب پیغمبر کو حکم دیا تو یہ حکم دیا آپ اپنے رستے کو مشخص بیان کریں واضح طور پر بیان کریں اور آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں میں دعوت دیتا ہوں لیکن میری دعوت دینے کا انداز بصیرت کا انداز ہے میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں بس معلوم ہوتا ہے دو قسم کی دعوت ہوں ایک با بصیرت دعوت ایک بے بصیرت دعوت بصیرت سے مراد کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک انسان کی ظاہری آنکھ ہے ایک انسان کی باطنی آنکھ ہے ظاہری آنکھ سے ظاہر کو دیکھا جاتا ہے باطنی آنکھ سے باطن کو دیکھا جاتا ہے کائنات میں ہر شے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے انسان کا خود ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے حقیقت انسان خود اس کے ظاہر میں مخفی نہیں اس کے باطن میں مخفی ہے یہ ظاہر انسانی ایک خول کی مانند ہے ایک ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے کے اندر ایک اور انسان مخفی ہے یہ جو ظاہری انسان ہے یہ حقیقی انسان نہیں اور وہ جو باطنی انسان ہے بسا اوقات وہ ایک انسان کے لیے گم شدہ انسان ہے ایک انسان کا گم شدہ ہے انسان ہمیشہ اپنے ظاہری ڈھانچے کی خدمت کر رہا ہے اس کی زندگی کا خاصا حصہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگا ہے اس کو غذا بھی فراہم کرتا ہے اسی کو لباس بھی پہناتا ہے اسی کی خوشی کا خیال رکھتا ہے اسی کے غم کا بھی خیال رکھتا ہے اس کے لیے سوتا ہے پھر سو کر جاگتا ہے اس کے لیے دن بھر نوکری کرتا ہے کچھ محنت کرنے کے بعد پھر تھک کے پھر سو جاتا ہے یہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں مصروف ہے اگر اس انسان کو پتہ چل جائے کہ اس انسان کا ایک گم شدہ ہے اور وہ گم شدہ اس کے ظاہر میں نہیں ہے وہ اس کے باطن میں ہے گم شدہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے خارج میں موجود ہو بعض اوقات ممکن ہے انسان کے پاس موجود ہو باطن میں موجود ہو وہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہو لیکن وہ اس کے لیے گمشدہ ہو میرا اپنا گمشدہ ہے اور وہ گمشدہ میرا ہی انسان ہے میرا انسان نہیں بلکہ میں خود میں ذات ایک باطن میں ایک ذات ہے جس کے متعلق اللہ کی ذات نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یسألونک عن الروح، اے پیغمبر لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کیا ہے. میں اکثر اس آیہ کریمہ آیہ مبارکہ سے متعلق یہ عرض کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے سوال ہیں کہ اللہ کی ذات کی کہہ رہی ہے کہ بعض سوالوں کا جواب نہ دینا بہتر ہوتا ہے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے اور انسان کے لیے ہر شے کا جاننا بھی ضروری ہے. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ہر شے کا جاننا ضروری ہے، نہیں، ہر شے کا جاننا ضروری نہیں. بعض ایسے امور ہیں جو ممکن ہے انسان کی بصارت سے بالاتر، اس کی فکر سے بالاتر، اس کی عقل بعض مقامات پر متحیر ہو کر رہ جاتی ہے. متحیر امور بعض امور ہیں، ان امور میں سے ایک امر خود انسان، خود انسان کا باطن ہے. لہذا پیغمبر نے پیغمبر کی بارگاہ میں اللہ کی ذات اس طرح ارشاد فرماتی ہے یسألونک عن الروح، اے پیغمبر آپ کو لوگ پوچھنے آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں روح سے متعلق، باطن انسانی کے متعلق، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو تفصیل کے ساتھ جواب دیں، ان کو مختصر جواب دیں. ایک مختصر جواب، بعض چیزوں کا مختصر جواب کافی ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان چونکہ سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کی بصارت سے بالاتر ہے، اس کی عقل سے بالاتر ہے. لہذا اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے پیغمبر آپ ان کے جواب میں کچھ اس طرح ارشاد فرمائیے، جواب ہی روح کیسے بنی، کیسی ذات ہے، ایک ایسی لطیف شے ہے کہ جس کو امر پروردگار ہے. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح امر پروردگار ہے، میرے پروردگار کا امر ہے. معلوم ہوتا ہے باطنی انسان میں ذات پروردگار مخفی ہے، کہ وہ باطنی انسان ہے جس میں امر ربی مخفی ہے، امر پروردگار مخفی ہے. اگر اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو خانہ خدا میں ڈھونڈنے کی بجائے اپنے باطن میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو. اللہ کی ذات اس باطن مخفی، باطنی انسانی اگر کھول دیا جائے، اگر انسان اپنے باطن میں جتنا زیادہ گم ہوتا چلا جائے اتنا وہ ذات پروردگار کے قریب ہوتا چلا جائے گا. جتنا اپنے نفس کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کرے تو امر پروردگار کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس ذات نے ارشاد فرمایا ہے انی اقرب من حبل الورید، اے انسان تو مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خانہ خدا تیری ذات میں موجود ہے. اقرب من حبل الورید، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو مجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے تو میں تیرے قریب موجود ہوں، مجھ سے کلام کر. ہر شے کا باطن ہے اور ظاہر ہے، جیسے آیات قرآنی کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، جیسے ظاہر قرآن مقدس ہے ویسے باطن قرآن بھی مقدس ہے. جیسے ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے تمہیں طہارت کی ضرورت ہے، پہلے پاکیزہ ہو جاؤ تاکہ ظاہر قرآن کو چھو سکو، مس کر سکو. اس قرآن کو مس کرنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظاہر قرآن کے قریب جا رہے ہیں. اب جیسے ظاہر قرآن ہے ویسے باطن قرآن ہے. باطن قرآن کیا ہے عزیزان گرامی؟ اہل بیت کے اطہار یہ ارشاد فرماتے ہیں ہم باطن قرآن ہے. اگر ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے تو وہ ہستیاں جن کے متعلق اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا ان کے قریب جانے کے لیے بھی طہارت باطنی کی ضرورت ہے. اہل بیت باطن قرآن، اہل بیت ناطق قرآن، ایک سامج قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا قرآن ہے. لیکن اگر بصیرت نہ پائی جاتی ہو تو بسا اوقات
سامنے کے قرآن کو ناطق کے قرآن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے.
اگر بصیرت نہ پائی جاتی ہو, انسان اگر اپنے باطن کے ذریعے ناطق کے قرآن کو دیکھ رہا ہو تو وہ ظاہر ہو دیکھے گا.
یہ ظاہر بین آنکھیں, چونکہ ظاہر کو دیکھنا جانتی ہے, ابھی باطن قرآن روشن نہیں ہوا, ابھی حقیقت قرآن انسان کے لیے روشن نہیں ہوئی,
لہذا اس نے دیکھا کہ قرآن کو سامنے اٹھا لیا گیا. تو اس لیے کہا میں اس مقدس قرآن کے مقابلے میں قیام نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ایک ناطق قرآن جو مقدس بھی ہے, خیمے میں موجود ہے, حکم دے رہا ہے.
اللہ نے ہر زمانے میں قرآن کا ناطق بھی موجود ہے, سامنے بھی موجود ہے.
کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس میں اللہ کی ذات نے ان دو کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہو. اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَلِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ,
ان دونوں میں کبھی جدائی واقع نہیں ہوگی جب تک یہ حوض کوثر میں مجھ سے نہ آ کر ملے.
اس وقت تک ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. سوال پڑھا ہے حضرت قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں, ان کا چولی دامن کا تعلق ہے, ان کے تعلق کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ اگر ان کو جدا کر دیا جائے تو نہ سامنے کی سمجھ آ سکتی ہے, نہ ناطق کی سمجھ آ سکتی ہے. ناطق کو سمجھنے کے لیے سامنے کا سمجھنا ضروری ہے, اور سامنے کو سمجھنے کے لیے ناطق کا جانا ضروری ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں, اور اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جب تک یہ حوض کوثر پہ رسول خدا کے قریب نہ پہنچ جائے.
اور اگر یہ ثابت اور ناطق دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں
تو ناطق کا تعلق باطن کے ساتھ ہے, ثابت کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے.
ثابت قرآن کو ظاہری آنکھ پڑتی ہے, ناطق قرآن کو باطنی آنکھ پڑتی ہے. اور اگر باطن قرآن کو باطنی آنکھ پڑتی ہے کہ جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے, تو جس کی باطنی آنکھ ابھی تک کھلی نہ ہو تو اس کی غیب کی طرف آنکھ ہی نہیں کھلی ہے, وہ زمانے کے غائب امام کو کیسے پہچانے گا؟
امام غائب کو پانے کے لیے غیبی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ حضرات صلوات پڑھ لیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد الا وله عینان عینان فی قلبه, دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے لیے اس کے دل کی دو آنکھیں رہی ہیں. وہما غائبان, یہ دونوں آنکھیں غائب ہیں. پھر ارشاد فرمایا فائدہ اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ کی ذات کسی پہ اپنی رحمت نازل کرنا چاہتی ہے, جب اللہ کی ذات کسی کو انتخاب کرنا چاہتی ہے, جب کسی کو پسند کر لیتی ہے, فتح اللہ عینا قلبہ,
اللہ کی ذات اس کی دل کی آنکھوں کھول دیتی ہے. اللہ کی ذات اس کی دل کی آنکھوں کھول دیتی ہے. فیرا فینظر غیبا, اس کے ذریعے وہ غیب کو دیکھ لیتا ہے. معلوم ہوتا ہے جو لوگ ابھی تک اپنی اس بصارت پہ بھروسہ کیے ہوئے اور جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ انہی آنکھوں سے ساری چیزوں کو دیکھ لیں,
یہ مادی فکر رکھنے والا انسان, یہ مادیات مصروف انسان.
اللہ کی ذات جب متقین کی صفت کو بیان کرتی ہے تو ارشاد فرمایا ہدل
المتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب ایمان کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو کتاب کا تذکرہ نہیں کیا ہے, توحید کا تذکرہ نہیں کیا ہے, رسالت کا تذکرہ نہیں کیا ہے, قیامت کا تذکرہ نہیں کیا ہے, عدل کا تذکرہ نہیں کیا ہے, بلکہ ابتدا میں متقین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, اس لیے کہ توحید کا تعلق بھی غیب کے ساتھ ہے, رسالت کا تعلق بھی غیب کے ساتھ ہے, امامت کا تعلق بھی غیب کے ساتھ ہے, قیامت کا تعلق بھی غیب کے ساتھ ہے. اگر سارے اصول دین کو جمع کر لیا جائے تو غیب بنتے ہیں. بس ایمان بالغیب ضروری, ایمان بالغیب ضروری. یہ ایمان بالغیب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان بالغیب کے لیے انسان کی باطن کی آنکھوں کو کھولنا ضروری ہے, اور یہ بھی لطف پروردگار سے ہوتی ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب اللہ کی ذات کسی کو انتخاب کر لے تو اس کی باطن کی آنکھیں کھول جاتی ہیں. لہذا کافی عرض کیا تھا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ظاہری آنکھیں تو موجود ہیں لیکن وہ باطن کی آنکھوں کے بند ہونے کی وجہ سے غیب کو نہیں دیکھ سکتے, اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی ظاہری آنکھیں بھی موجود نہیں لیکن باطنی آنکھیں کھل گئی. باطنی آنکھوں کھلنے کی وجہ سے انہوں نے غیب کو مشاہدہ کیا. کل ایک مثال پر کیا تھا, آج ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. تاریخ میں ایک ایسی ہستی کہ جو مقتل کو بھی نقل کرتی ہے اور کربلا میں نکلنے سے پہلے اس ہستی کے ساتھ میرے مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ملاقات. یہ ایسی عظیم ہستی ہے جس نے کئی معصومین کی زندگی پائی, رسول خدا کا زمانہ پایا, امیر المؤمنین کا زمانہ پایا, امام مجتبیٰ کی صحبت پائی, سید الشہداء کا زمانہ پایا. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو پیغمبر نے بشارت دی, اے جابر بن عبداللہ تو میرے بیٹے باقر القلوب کو پائے گا. لیکن انسان بسا اوقات عظمت میں اس مقام پہ پہنچ جائے کہ رسول خدا جیسی ذات ان کو مخاطب ہو کر لکھیں تو میرے معصوم بیٹے باقر القلوب کو پائے گا. اے جابر جب تمہیں پانچویں فرزند کو دیکھیں تو ان تک میرا سلام پہنچا. جابر بن عبداللہ وہ ہستی ہیں کہ جو حامل سلام ہیں, جو ایک معصوم کا سلام دوسرے معصوم تک پہنچانے کے لیے. یہ جابر اپنی زندگی میں منتظر تھے باقر القلوب کے, اور رسول خدا کی ذات اور صداقت پہ اتنا یقین ہے کہ جابر بن عبداللہ مدینہ کی گلیوں میں گردش کیا کرتے تھے, اور مدینہ کی گلیوں میں گردش کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے تھے, یا باقر القلوب یا باقر آل محمد. مختلف مقامات پہ مارے مارے پھرتے تھے, لوگ یہ کہنے لگے جابر دیوانہ ہو گئے, جابر پاگل ہو گئے. یہ ہر جگہ پہ یہ جملہ کہتے ہیں یا باقر القلوب. لیکن جابر اپنے نابینا ہونے کے باوجود آنکھوں کی بینائی جاتی رہی لیکن باطن روشن تھا, دل کی آنکھیں روشن تھی. جابر بن عبداللہ نے اپنی زندگی میں اپنی کوشش کو جاری رکھا. جابر بن عبداللہ اپنے زمانے کی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ابا عبداللہ حسین کی زیارت. آج
اربعین کی زیارت سنت جابر بن عبداللہ انصاری، یعنی ایک ایسی عظیم ہستی تاریخ بنی کہ جس نے تاریخ رتب کی ہے، ایک ایسی سنت داری ہے کہ آج اربعین کی طرف یہ لاکھوں اور کروڑوں کا یہ سیلاب کہ جو کربلا کی طرف نکلتا ہے، یہ برکت جابر بن عبداللہ ہے، سنت جابر بن عبداللہ. معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کی باطن کی نگاہ روشن ہو جائے، نگاہ دل روشن ہو جائے، با بصیرت ہو جائے، تو اس کی سنت پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی سنت کو مقدس قرار دے دیا جاتا ہے. سنت ضروری نہیں رسول خدا کی ہو، بلکہ ہر وہ کہ جو صحابی رسول خدا بن گیا لیکن صحابی ہونے کا حق ادا کیا، اس کی سنت بھی رہتی دنیا میں کچھ ایسی سنت ٹھہری کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آج ان کی سنت ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک طرف لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں، حج کا منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ حج بیت اللہ کا مقام ہے، اللہ کا گھر ہے جس میں جانے کے لیے لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہزاروں مشکلات سے گزرتے ہیں، ہر شے کے لیے پے کرنا پڑتا ہے. جہاز کے لیے بھی پے کریں، آپ کو کسی ہوٹل میں بھی رہنا ہو تو آپ کو پے کرنا پڑے گا، عرفات میں بھی کھانا کھانا چاہیں تو بھی آپ کو پے کر کے کھانا پڑے گا، کچھ دے کر کھانا پڑے گا. لیکن جس سنت کا آغاز جابر بن عبداللہ انصاری نے کیا، ایک ایسا عشق کا مقام انسانوں کو بتایا، ایک ایسی عاشقانہ عبادت لوگوں کو بتائی کہ جس میں جانے کے لیے ہر مقام پہ لوگ آپ کو کھانا دینے کے لیے آمادہ ہیں، ایک ایسے مقام کی طرف آشنائی کروائی، ایک ایسے مقام کی معرفت انسانوں کو دلائی کہ جہاں پر صرف لوگ کھانا نہیں لیتے ہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کے پاؤں دبانے کے لیے آماد ہیں. کربلا مقام عشق ہے، کربلا محبت کا مقام ہے، یہ جذبہ عشق سکھاتا ہے، یہ عاشقی سکھاتا ہے. لیکن یہ عشق آتا کیسے ہے، یہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے، انسان منزل عشق پہ فائز کیسے ہوتا ہے؟ آج آپ نے دیکھا ہر فرد اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لوگ اپنے گھروں کی چابیاں لے کر باہر کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف لوگ جاتے ہیں تو ایک ایک کمرے کے لیے وہ کتنے دینار پے کرتے ہیں، کتنے درہم پے کرتے ہیں، لیکن ایک طرف لوگ چابیاں لے کر باہر کھڑے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے مظلوم کربلا کی قبر پہ آنے والے، میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر میں چلے جاؤ، جا کر آرام کرنا چاہتے ہو آرام کرو، میرے گھر کی ہر شے اب آپ دل ہے حسین پہ قربان. یہ عشق اور محبت، یہ جذبہ اور ایثار، یہ کس نے سکھایا، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، یہ انسانوں میں محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اس اعتبار سے کہ ایک ذات نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فدا کر دیا. حسین نے اپنی ذات کو، اپنی ہر شے کو اللہ کے لیے فدا کر دیا، اللہ کی ذات نے بھی اپنی محبت کو لوگوں کے دلوں میں حسین کے ذریعے پیدا کر دیا. اب حسین واسطہ ہے محبت خدا کا، حسین عشق خدا کا ذریعہ ہے. لیکن حسین کو پہچاننے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، باطنی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح عینا قلبه اللہ کی ذات اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے. فَيَرَا غَيْبَهُ حسین وہ ذات ہے کہ جو آج بھی غائب ہے اور غیب کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ذرا اپنے دل میں جتنا زیادہ گہرا چلے جاؤ تو آپ کو حسین نظر آنا شروع ہو جائے گا. حسین کو دیکھنے کے لیے اپنے دل کی طرف جاؤ, اس لیے کہ حسین کی قبر انسان کے دل میں موجود ہے. باطن میں فطرت انسانی میں حسین موجود ہے.
انسان کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے, لیکن متاسفانہ ہم حسین کو ظاہر میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم حسین کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. حسین کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا.
یہ مادی انسان حسین کو نہیں پا سکتا ہے.
ارجو الی اللہ علی بصیرۃ.
کاش یہ ممبر حسینی
اگر انسان کی معرفت کو جلا لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کاش یہ ممبر حسینی معرفت حسین کو دوبارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا. میں نے عرض کیا کہ دو قسم کی دعوت ہے, ایک بصیرت کے ساتھ, ایک بے بصیرت دعوت.
بے بصیرت دعوت انسانوں کو دور کرتی ہے,
بصیرت کی دعوت انسانوں میں عشق پیدا کرتی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری نے اہل بیت اطہار نے بصیرت کے ساتھ دعوت دی.
بصیرت کے ساتھ دعوت آج لوگوں کو مختلف مقامات سے اٹھا کے لے آتی ہے, قافلوں کی شکل میں, کاروانوں کی شکل میں. حکومتوں کے لیے سوالنا مشکل ہو جاتا ہے,
اس لیے کہ یہ دعوت بالبصیرت اس نے محبت پیدا کر, اس نے عشق پیدا کر. ایک بے بصیرت دعوت ہے.
قرآن کریم نے بصیرت کے مقابلے میں جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ غفلت ہے.
بصیرت اور غفلت,
وہ شخص کے جو بصیرت نہیں رکھتا ہے غافل. ہمیں یہ حکم دیا گیا بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرو, بصیرت کے ساتھ لوگوں کو قریب کرو.
کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اہل سنت ہمارے دشمن ہیں. اہل سنت ہمارا دشمن نہیں, بہت سے اہل سنت ایسے ہیں جو محبت اہل رہتے.
کاش یہ ہمارے دروازے کھلے رہتے کہ لوگ ہماری مجالس میں آ کر بیٹھتے اور محبت اہل بیت کا یہ درس سنتے اور ہم سبب بنتے کہ لوگوں کو اہل بیت کے قریب کریں.
لیکن جب ہماری مجالس میں بصیرت ختم ہو گئی, ہم غافل ہو گئے, تو ہم نے نہ صرف دوسروں کو اپنے سے دور کر دیا ہے, خود اپنوں کو اپنے سے دور کر دیا ہے.
اپنے اندر گروہ میں تقسیم ہو گئے. مکتب حسین وہ مکتب ہے جو دوسروں کو قریب بلاتا ہے, مکتب حسین وہ مکتب نہیں ہے جو دوسروں کو اپنے سے دور کرے. مکتب حسین میں آخری رات میں بھی دعوت دی جاتی ہے. مکتب حسین یہ مکتب ہے کہ اس میں عاشورا کے دن بھی
امام حسین چار مرتبہ خطبہ دے, حضرت چار مرتبہ خطبہ دیا.
بار بار اصحاب کہہ رہے تھے مولا
ابھی تو وہ اسلحہ لے کر ہمیں قتل کرنے کے در پہ, انہوں نے جنگ کی آمادگی کر لی, وہ تیار ہو چکے ہیں, تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں,
لیکن نواسہ رسول رحمت للعالمین کے بیٹا دنیا والوں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے ان سے دشمنی نہیں کرنی ہے, میں دشمن بن کے نہیں آیا ہوں, میں دشمن ساز نہیں ہوں, میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں,
میں اللہ کی رحمت کا مظہر بن گیا ہے. مظہر رحمت خدا ہے حسین. لہذا آخری اوقات میں بھی لوگوں سے کہتے ہیں ایھا الناس انا ابن بنت نبی, اے لوگوں میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں.
کبھی زہیر بن قیس
کہ جو حضرت کے ساتھ ملنا نہیں چاہ رہے, ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے,
جتنی جگہوں پہ پڑاؤ ڈالا حضرت نے اس سے دور پڑاؤ ڈالا.
امام کریم نہیں آنا چاہتا, صحابی رسول غفلت کے شکار تھا, لیکن وہ ہستی کی جو دلوں میں بسیرت پیدا کرنے والی ہے,
وہ ہستی کی جو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے آئے گی, جو لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آئے گی, جو لوگوں کو راہ دین کی طرف ہدایت دینے کے لیے آئے گی. ادعو الى الله على بصیرت, میں حسین سیرت جد امجد کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں, میری جد نے لوگوں کو بصیرت کے ساتھ دعوت دی, میں حسین بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دوں.
پیغام بھی تھا اے زہیر ہمارے ساتھ آنا, زہیر نے ملنے سے انکار کیا. زوجہ زہیر بھی کہہ رہی تھی کیا تجھے شرم نہیں آئی نواسا رسول بلا کے اور تو جان بھی تیار. زہیر جواب دیا تھے کہ میں اپنے متعلق نہیں کر جانتا, بس اوقات انسان کی دنیا اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے. اگر انسان کی باطن کی آنکھیں نہ کھلیں, انسان کی دل کی آنکھیں روشن نہ ہوں, انسان بصیرت نہ پائی جاتی ہو, تو حکم ایمان کو بھی ٹھکرا دیتا ہے.
آج بہت سے لوگ جو مساوات مراجع کے احکام کو ٹھکرا دیتے, رحمت کے احکام کو ٹھکرا دیتے,
یہ غفلت کے شکار ہیں. اشیاء میں ہر بیت اس غفلت سے نکلے,
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کل مظلوم کربلا کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا پڑے.
آج اتمام حجت ہو چکی ہے,
ہمارے زمانے کے حسین آج بھی ہمیں دین کی طرف دعوت دیتے,
لیکن کہیں غافل انسان یہ نہ کہہ بیٹھے میں جو جانتا ہوں, جو میں نے دین سمجھا ہے وہ اصل دین ہے.
یہ جب انسان میں آ جاتی ہے تو حسین ختم ہو جاتا ہے, دین ختم ہو جاتا ہے, محبت ختم ہو جاتی ہے, اللہ سے دوستی ختم ہو جاتی ہے.
دین وہ نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہے, جو میں مولوی نے سمجھ لیا وہ دین نہیں, بلکہ اللہ کی ذات کے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام,
دین وہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ نے دین کی نسبت اپنے پیغمبر کی طرف بھی نہیں دی, اللہ نے دین کی نسبت کسی امام کی طرف بھی نہیں دی, جب نسبت دی تو اس نے اپنی ذات کی طرف دی ہے. دین وہ ہے جو میرا پسندیدہ دین ہے.
لہذا کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ پسند ہے, میں یہ چاہتا ہوں, میری مرضی یہ ہے, مجھے آزاداری کیسے کرتا ہے. نہیں, دین اہل بیت کسی کی مرضیوں کا دین نہیں. ہمارے مولانا شاہد صاحب فرماتے ہیں, ان کا جملہ مرحوم کا آج بھی زندہ ہے, وہ یہ فرماتے تھے دوسری طرف جو دین ہے وہ دوسروں کی مرضیوں کا دین ہے, لیکن اہل بیت کا دین کسی کی مرضی کا دین نہیں.
اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی رضا کو
رضا الہی کے لیے. لہذا جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرضیوں کو بیچ دیا تو قرآن نے کہہ دیا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ,
لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات کو, اپنے نفس کو, اپنی مرضیوں کو, اپنی خوشنودی کو بیچ دیتے ہیں اور وہ اللہ کی مرضی کو خرید دیتے ہیں. یہ وہ ذات ہے کہ جس کو علی کی ذات کہا جاتا ہے, جس نے اپنی مرضی کو بیچا, مرضی الہی کو خرید دیا.
عزیزان گرامی, ہمارا مذہب ہماری مرضیوں کا مذہب نہیں ہے, ہمارا مذہب دین اسلام ہے.
ہم حقیقی اسلام کے حامل ہیں, ہم حقیقی اسلام کے دعوے دار ہیں.
حقیقی اسلام میں تسلیم ہوا کرتی ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ ہم بعض اوقات جب اسلام کا معنی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام یعنی آن سلامت. جب چھٹے امام سید جعفر نے صادق علیہ السلام اسلام کا معنی پوچھا گیا, ایک کلمے میں اسلام کی تعریف, معصوم وہ ذات ہے, اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جو قرآن کی کلام میں گفتگو کرتی, جن کی کلام بھی امیر الکلام بنتی ہے, جن کی کلام امیر بیان بنتی ہے, جو جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک کلمے میں اسلام کی تعریف کرتے ہیں. جب معصوم نے اسلام کی تعریف کی تو فرمایا الاسلام هو التسلیم, اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو اسلام تسلیم کا نام ہے. جب مسلمان بننا چاہتے ہو تو تسلیم ہوتے چلے جاؤ اور مسلمان بنتے جاؤ گے, اسلام تسلیم کا نام ہے. اسلام پوچھا نہیں جاتا یہ کیوں, یہ حکم کیوں کیا گیا. سہیل سے کہا سہیل آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ, انکار کر. اب حق نہیں مانتا تھا کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ چونکہ انکار کرتی ہے تو ہم نے دعوت دے دی, اتمام حجت کر لی. اکثر اوقات ہم نہیں کہتے ہم نے اتمام حجت کر لی ہے بس اتنا ہی کافی, لیکن یہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے, یہ ہدایت کے لیے آئے, یہ لوگوں کے لیے روشن کرنے کے لیے آئے, دلوں کو روشن کرنے کے لیے. لہذا قرآن پر فرمایا ان الحسین مصباح الہدا, حسین ہدایت کا چراغ ہے, حسین نے چراغ اٹھایا. آئے خیمہ زہیر, آ کر زہیر سے گفتگو کی. یہاں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ہی کلام میں امام نے اس باطنی آنکھ کو کھول دیا, بصیرت پیدا کر, پریشان آیا تھا خوشحال ہو کر واپس گیا, پریشان آیا تھا لیکن واپس خوش گیا. خیمے میں آیا, بیوی نے کہا کیا ہو گیا, کہا میں نے ارادہ کر لیا ہے میں نواز رسول کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں, تجھے اگر میرے ساتھ آنا ہے تجھے اختیار ہے, اگر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی. امام وہ ہستی ہوتی ہے کہ اگر امام کے قریب انسان چلا جائے تو امام باطن کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے. اس لیے کہ امام اس ذات کا نام ہے کہ جو نور الہی ہے, امام وہ ہستی ہے کہ جس کو نور الہی کے ساتھ تعبیر کیا گیا. نور کا کام یہ ہے کہ وہ باطن کو روشن کرتا ہے. لہذا جب آئمہ علیہ السلام اپنے متعلق کے تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں بالاحتدی تم, ہمارے ذریعے تمہیں ہدایت ملی ہے, ہم چراغ ہدایت ہیں, ہم روشن کرنے کے لیے آئے ہیں دلوں کو. یہ مجالس اگر مجالس بصیرت بن جائے, روشن کرنے والی, لوگوں کو قریب کرنے والی, لوگوں میں محبت پیدا کرنے والی, لوگوں میں معرفت اہل بیت پیدا کرنے والی. آئیے عزیزان گرامی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے بات کے میں رو دیں. یہ رونا اس میں حکمت ہے, روتے کیوں ہیں ہم ان ظاہری آنکھوں سے آنسو اس لیے بہاتے ہیں تاکہ باطنی آنکھیں روشن ہو جائیں, تاکہ ہم باطنی آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے حسین کو دیکھ سکے. المؤمن ينور بنور اللہ, مومن نور خدا کے ساتھ دیکھتا ہے اور یہ نور آنکھوں میں آنسوؤں سے ملتا ہے. جتنے آنسو بہائے اتنا خوش نصیب ہے. آیت اللہ شاہ آبادی عارف بزرگوار استاد امام خمینی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خدا کو قریب سے دیکھنا چاہے, معرفت خدا حاصل کرنا چاہے تو دو مقامات ہیں, یا کربلا چلا جائے اولیاء مجلس مظلوم ہے کربلا کا ہے. یہ مجلس معرفت کا مقام ہے, یہاں سے پرواز ہوتی ہے عزیزوں. یہ مجلس کربلا سکھانے کے لیے ہے, یہ مجلس کربلا کا منظر پیش کرنے کے لیے. مسجد کربلا کی صف ماتم بیٹھنے والوں, یہ سفر جو مدینہ سے شروع ہوا تھا یہ رجب میں شروع ہوا اور دو محرم کو ختم ہوا. اکثر اوقات ہمارے ذاکرین اور خطباء کربلا سے سفر کو تو بیان کرتے ہیں, لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ رسول زادیوں نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کا بھی سفر کیا؟ اس سفر کی صعوبتیں برداشت, رجب سے لے کر محرم تک یہ کتنے مہینے آقا زادیاں سفر کریں گے, ایک منزل سے دوسری منزل, دوسری منزل سے تیسری منزل, صحراؤں سے گزرتے ہوئے, مختلف وادیوں سے گزرتے ہوئے. یہ کاروان کیسا کاروان ہے عزیزوں؟ بتاؤں, اس کاروان میں وہ بی بی موجود ہے کہ جس کا سایہ بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اس کاروان میں زینب اور ام کلثوم بھی موجود ہے, اور اس کاروان میں حسین کی ایک ننھی بیٹی سکینہ بھی موجود ہے, اور اس کاروان میں میرے مولا کا ایک اور بیٹا جس کو میں باب الحوائج سے داخل کرتا ہوں. اس کاروان کربلا میں ایک باب الحوائج ہے, اگر کبھی دعا مستجاب نہ ہو رہی ہو, اگر کبھی مشکل پیش آ جائے, جب دعائیں مستجاب نہ ہوں تو بارگاہ خدا میں ایک باب الحوائج کا واسطہ دیا. جانتے ہیں وہ باب الحوائج کون ہے؟ وہ میرے مولا حسین کے ننھے علی اصغر. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہو کہ علی اصغر صرف تین دن کے پیاسے تھے, علی اصغر صرف تین دن کے پیاسے نہیں تھے. سفر میں کئی مرتبہ علی اصغر نے پیاس کی صعوبتیں برداشت کی تھی. یہ سفر عجیب سفر تھا. اسی سفر کے دوران میرے مولا کو مسلم اپنے عقیل کی شہادت کی خبر ملی. اسی سفر کے دوران حالی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی. اسی سفر کے دوران میرے مولا کو بتایا گیا مسلم ابن عقیل کے سر کو دار الامارۃ پہ لٹکا لیا گیا ہے. ارے اس نے رستے میں گزرتے ہوئے مصیبتوں کا سن لیا ہو, جس نے اپنے چچا زاد کی شہادت کا سن لیا ہو, کیا سمجھتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس کاروان نے رستے میں گزرتے ہوئے کئی مصیبتوں کو سن لیا ہو اس کاروان کی کیا کیفیت ہوگی؟ گزشتہ دن دو محرم تھی عزیزو, یہ دو محرم بڑی مصیبت کا دن ہے. اگرچہ عاشورہ محرم کا دن ہر دن مظلوم کو یاد کرنے کا دن ہے, لیکن جب یہ دو محرم آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کربلا کی کہانی سنایا گیا. یہ وہ دو محرم کون سی تاریخ ہے عزیزو؟ یہ وہ تاریخ ہے جس دن مظلوم کربلا کربلا میں پہنچ گئے.
جب میرے مولا کربلا میں پہنچے ہیں تو میرے مولا نے یہاں کے واسیوں سے کچھ سوال کرنا شروع کیا. بنی اسد کو بلایا تھا, بنی اسد اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس جگہ کا نام نہیں ہوا ہے. کہا کوئی اور نام؟ اج تو کئی نام بیان کیے گئے لیکن میرے مولا پوچھ رہے ہیں. ایک مقام پر شخص نے کہا مولا اس جگہ کا ایک اور نام بھی ہے, اس کو دشت کرب و بلا بلایا. جب یہ کہا گیا تو میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے میرے مولا فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا. میرے مولا حسین نے کئی دعائیں کی ہیں اور کربلا میں پہنچ کر ایک دعا کی ہے. کربلا میں پہنچ کر میرے مولا یہ فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار میں تجھے تجھ سے مصیبتوں سے پناہ مانگتا ہوں, میں تیری بارگاہ میں کرب و بلا سے پناہ مانگتا ہوں. پھر میرے مولا گھوڑے سے اترے. گھوڑے سے اترنے کے بعد مظلوم کربلا نے ایک اور عمل انجام دیا, صرف آپ کے چند آنسو کے لیے میرے مولا نے زمین کربلا سے پٹی کو اٹھایا. کربلا کی پٹی کو اٹھانے کے بعد میرے مولا نے اس کو سوکھنا شروع کیا. میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ مظلوم کربلا نے اس پٹی کو سوکھا کیوں؟ اس پٹی کو سوکھنے کے بعد میرے مولا نے کچھ اس طرح کہنا شروع کیا اِنَّا شاید میرے مولا کو اس پٹی میں اپنے خون کی خوشبو محسوس, اس پٹی میں علی اکبر کے خون کی خوشبو محسوس ہوئی, اس پٹی میں قاسم کے خون کی خوشبو محسوس ہوئی. میرے مولا جب اتنا للہ پڑھ رہے تھے بستر پہ شریف حسین آگے بڑھی, زینب نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا اے میرے بھیا یہ پٹی کیسی پٹی ہے, اس پٹی کو اٹھا کر اتنا للہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو میرے مولا نے زینب سے یہ کہہ دیا اے میری بہن زینب کربلا آ گئی, اے میری بہن زینب دشت کرب و بلا آ گئی, اے میری بہن زینب یہ وہ مقام ہے جہاں میں تین دن پیاسا رہوں گا, اے میری بہن زینب اب تیار ہو جا, اے بہن زینب تو اللہ کے نبی پہ دیکھتی رہ جائے گی, اے میری بہن زینب یہی تو مقام ہے خنجر چلتا رہ جائے گا تو دیکھتی رہ جائے گی. اے میری بہن زینب, اے میری بہن زینب اب تیار ہو جا, یہی وہ مقام ہے جہاں پر تیری چادر چھین لی جائے گی. اے عزاداروں اسی مقام پر حضرت ایک مرتبہ عباس سے کہہ دیا عباس خیمے نصب کر دو. عباس نے خیمے نصب کرنا شروع کیے کہاں پر؟ نہر فرات پہ. جب عباس نے خیمے نصب کر لیے نا تو اس طرف سے ابن زیاد کی افواج کی طرف سے حکم آ گیا خیموں کو نہر فرات سے ہٹا لیا جائے. عباس نے ایک مرتبہ تلوار نکالی, کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے میرے مولا نے حکم دیا ہے. لیکن عزیزوں اتنا کہنا تھا کہ اب میرے مولا عبداللہ حسین نے کہہ دیا عباس ابھی جنگ کا زمانہ نہیں آیا, خیموں کو فرات سے ہٹا لو. اے عزیز و حسین اپنی پیاس کے لیے تیار ہو گئے, فرات بہتی رہ گئی, میرے حسین کے بچے پیاسے ہو گئے. انا للہ حسین. مصیبت ہے مظلوم میں کربلا میں آتے ہیں انہیں ہر مصیبت سے محفوظ فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ مظلوم میں کربلا کا, تمام مقامات پر عزاداروں کی حفاظت فرما. سعودیہ میں, پاکستان میں, بحرین میں ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما. اے پروردگار وہ جانے جو مظلوم کربلا کے لیے قربان ہو چکی ہے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اے پروردگار شہداء حجاز کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین.